أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سترویں پارے میں سورہ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 51 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ سلسلہ شروع فرمایا ہے. در حقیقت یہ سلسلہ تو 48 نمبر آیت کریمہ سے شروع ہو گیا تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کی قوم نے جو انہیں آگ میں ڈالا اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ختم ہو جائے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے ان آیات میں کیا. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس کا نام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اللہ تعالی نے جن نبیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ فرمایا ان میں یہ تیسرے پیغمبر ہیں، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ، اور بلا شبہ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے تھے کہ آتینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے دے دی تھی رشدہ، جو حصے کی ان کی ہدایت تھی اس سے پہلے نیک راہ ہم نے انہیں دے دی تھی. یہ جو نیک راہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے دے دی تھی، مفسرین نے اس کی ایک تفسیر تو یہ لکھی ہے کہ ہدایت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے مل گئی تھی، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے قبل بھی اللہ کی طرف سے رشد اور ہدایت پر ہوتے ہیں، اور انہیں الہام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی انہیں اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری نبوت جب تھی تو اس سے بھی پہلے آپ نے کہا کہ میں کسی عیب میں نہیں پڑا، سوائے اس کے ایک دو مرتبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ عربوں کی ایک شادی میں شریک ہوں گا، اور اللہ نے مجھے بچا لیا، اور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ تم بکریوں کی حفاظت کرو، اور میں آج مکہ مکرمہ میں ایک شادی ہے اور اس میں جاؤں گا، اور وہ بکریاں چراتے رہے ہم لوگ حتیٰ کہ رات ہو گئی، اور میں اس شادی میں شرکت کے ارادے سے چلا، اور راستے میں مجھے نیند آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیند مجھ پہ اتنی غالب آئی کہ میں جب صبح کو اٹھا اس وقت جب دھوپ کی گرمی نے مجھے بیدار کیا، اور آپ نے فرمایا پھر دوبارہ بھی ایسے ہی قصہ پیش آیا، اور اللہ تعالی نے مجھے ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھا، یعنی شادیوں میں، شرکت میں، جو وہاں پر اللہ کی نافرمانی یا لہو و لعب یا کھیل تماشے کی جو چیزیں تھیں ان کو دیکھنے سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اسی طرح یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے ہی انہیں اس سے پہلے ہدایت دے دی تھی، اور یہ قبل نبوت کی بات ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جب اپنی قوم کو دیکھا، جس کا تذکرہ سورہ نام میں آیا ہے کہ وہ ایک ستارے کی پرستش کر رہے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چاند کی پرستش ان کے قوم کے لوگ کر رہے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی نفی فرما دی، اور انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ڈوب جانے والی ہیں میں ہرگز ان کی پرستش نہیں کروں گا، نہ انہیں خدا مانتا ہوں، اور پھر اللہ نے انہیں اس کے بعد زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں، یہ سب کچھ اللہ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں پر یہ مان لیا جائے جو مفسرین نے پہلی رائے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پہلے ہی سے رشد اور ہدایت دے دی تھی، تو اصل بحث تو یہ ہے کہ قبل کا لفظ، یہ جو 51 نمبر آیت میں آ رہا ہے، یہ قبل سے کیا مراد ہے؟ قبل سے مراد پہلے، تو کس چیز سے پہلے؟ یعنی نبوت سے پہلے ہم نے انہیں ہدایت دے دی تھی۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے نبوت دے دی تھی۔ یعنی یہ جو واقعات تم دیکھتے ہو، یہ واقعات ان کی زندگی کے بعد کے ہیں، اور اس سے پہلے ہی ہم انہیں ہدایت سے نواز چکے تھے، نبوت سے بھی قبل انہیں ہدایت دے چکے تھے، یا یہ کہ ان واقعات سے قبل ہم نبوت سے سرفراز فرما چکے تھے۔ اور تیسری رائے مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے ہدایت نبوت دے چکے تھے۔ تو قبل سے مراد اوپر جو گزرے ہیں، 48 نمبر آیت میں دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ ہم ان سے قبل، ان کی نبوتوں سے قبل، ان کے وقائع سے قبل، ان کے ان حالات سے بھی پہلے، ان پر جو تورات نازل ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اس سے بھی کہیں پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دے چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ وہ ان حضرات سے پہلے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہ سارے لوگ بعد میں آئے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد شام میں آباد رہی، پھر ان لوگوں نے ہجرت کی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے ہجرت کی، پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے حکمران تھے، پھر یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ وہاں رہے، یہاں تک کہ ان کا نکلنا ہوا ہے کئی سو برس کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، تو پھر اس بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور انہیں نجات ملی۔ تو اس لیے یہاں پر جو فرمایا کہ اس سے پہلے ہی ہم ہدایت دے چکے، اس سے پہلے نبوت دے چکے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے انہیں نبوت دے دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعریف میں فرمایا کہ ہم رکھتے تھے ان کا علم، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے واقف تھے۔ یہ دوسری تفصیل سے دلیل اللہ نے اپنی توحید پر دی ہے، نقل کیا ہے۔ پہلی دلیل تو وہ تھی جو 50 نمبر آیت میں گزری کہ ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن بڑی برکت والی چیز ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی توحید پر گواہ ہے، اس کو تم پڑھ لو، اس کی بات دیکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے آخری وحی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسری چیز جو تھی، یہ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا اللہ نے کہ ان کو دیکھ لو، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور اس توحید کے مسئلے پر ان کی قربانیاں دیکھو کہ انہوں نے ہماری راہ میں قربانیاں کیا دیں۔ اور ان کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد ہوا کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی ہم ان کے علمی اور عملی کمالات سے واقف تھے، جو ہم نے ان میں علم کے کمال رکھے تھے ہم وہ بھی جانتے تھے، جو عملاً اتنے اچھے آدمی وہ تھے ہم وہ بھی جانتے تھے، یہ سب کی سب چیزیں ان میں تھیں۔ اس لیے جو اشیاء، اب آدمی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے تھا اور اس کا ظہور بہت بعد میں ہوا، تو اس سلسلے میں ایک بات یہ خیال میں رہنی چاہیے کہ یہ صوفیہ اور یہ جو تذکرہ ہے، خاص طور پہ تصوف کے معاملے میں جو بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں لکھی گئی ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر صوفیہ نے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آیان ثابتہ۔ تو یہ آیان ثابتہ، جسے فلسفے میں کہیں، تصوف میں کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے تمام صفات کے ساتھ جو اللہ کے علم میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں آیان ثابتہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن نبوت تو بہت بعد کی بات ہے، تو اللہ کے علم میں تو شروع سے ہی یہ تھا کہ ایسا ایک آدمی فلاں زمانے میں پیدا ہوگا، اس میں اتنا علم ہوگا، اتنا عمل ہوگا، تو یہ جو چیز اللہ کے اپنے علم میں ہے، کسی بھی شخص کی علمی اور عملی صلاحیتیں، اس کو صوفیہ اپنی تعبیر میں کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ. تو آیان ثابتہ تو ہر ایک آدمی کی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی کروڑوں برس پہلے، تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی پہلے، اللہ کو ہر ایک کا علم تھا کہ اس میں کتنی علمی صلاحیتیں ہیں اور کتنی عملی صلاحیتیں ہیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے اس ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ کنہ بہی عالمین، ہم ان سے خوب باخبر تھے، یعنی جو چیزیں ہم نے ان میں رکھی تھی، علم کی صلاحیت اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی صلاحیت، ہم ان سب چیزوں سے واقف تھے. اس قال لابی، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، وقوم ہی اور اپنی قوم سے، کہ ما ہذہ التماثیل، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں، کیا تراشے ہوئے مجسمے ہیں، اللتی جن کے لیے انتم تم لوگ ہو، لہا عاکفون، ان پر بندھے بیٹھے ہو، ان پر لگے ہوئے ہو، ان پر جم کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ساری چیزیں ہیں، کیا یہ مورتیاں اور مجسمے ہیں. یہاں پر لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے تماثیل کا، اور تماثیل جو ہے یہ جمع ہے تمثال، اور تمثال کہتے ہیں تراشے ہوئے مجسمے کو. تو تمثال ایسی چیز، جو ایسا مجسمہ جو تراش لیا جائے. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں جاندار، ان جاندار چیزوں کی شکل و صورت کو بنانا، تو وہ مصنوعی چیز جو اللہ تعالی کی پیدا کردہ کسی چیز کے مشابہ بنائی جائے اسے کہتے ہیں تمثال. جیسے کوئی آدمی اپنے بزرگوں کی تصویر بنائے، جیسے کوئی آدمی کسی جاندار جانور کی تصویر بنائے، جیسے کوئی آدمی کسی اور چیز کی تصویر بناتا ہے. تو جو بھی چیز کسی زمانے میں اس میں زندگی اور جان تھی یا اب ہے، اس کا مجسمہ تراشنا اور بنانا اسے کہتے ہیں تمثال. اور یہ تماثیل کا لفظ جو یہاں آیا ہے اسی تمثال کی جمع ہے. اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا کہ یہ تماثیل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ مجسمے گھڑے ہوئے تھے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے. اب یہ مجسمے کون کون سے تھے، پچھلے زمانوں سے چلے آ رہے تھے، کب سے چلے آ رہے تھے، یہ ایک الگ تاریخ کا موضوع ہے. اور اس پہ زیادہ تر اب لکھا جا رہا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں پیدا ہوئے تھے، کہ آرکیالوجی والوں نے وہ شہر عراق میں دریافت کر لیا، اور اس میں سے جو بت اور چیزیں نکلی ہیں اس کی تحقیق میں وہ بتاتے ہیں کہ مجسمے کب سے ان کے یہاں چلے آ رہے تھے، پوری تاریخ ہے اس کی بھی. بہرحال یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان تراشے ہوئے مجسموں پر انتم لہا عاکفون، عکفا کہتے ہیں جم جانا، کسی چیز سے وابستہ ہو جانا، کسی چیز سے بہت زیادہ تعلق اور واسطہ ہونا. اسی سے اعتکاف نکلا ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں بھی آدمی مسجد میں جم جاتا ہے، مسجد میں رک جاتا ہے، بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تو وہ اعتکاف بھی اسی سے نکلا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو اعتراض کیا اور جو ان کی حقیقت بتانا چاہی، تو انہوں نے کہا کہ انتم لہا عاکفون، تم ان مجسموں پر جم کر بیٹھے ہوئے. اسی سے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ثابت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تصور شیخ جو ہے یہ ناجائز ہے. اور انہوں نے اسی آیت سے دلیل لی ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے مشائخ کو ذہن میں حاضر کر کے پھر جم کے بیٹھے رہتے تھے ان کی یاد کے لیے. کئی کئی گھنٹے ایک صوفی بیٹھ کے سوچتا تھا کہ میرے شیخ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور پھر وہ ذہنی اور تصوراتی طور پر ان سے مدد مانگتا تھا کہ میری یہ مشکل حل کر دیں، میرا یہ معاملہ صاف کر دیں، ایسے میرے ساتھ نفع کا معاملہ ہو جائے اور فلاں نقصان سے میں بچ جاؤں. یہ جو چیزیں وہ سوچتا رہتا تھا، شیخ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کسی کا تصور جما لے اور پکا کر کے اسے بیٹھ جائے. یہ بات ایسی تھی اور بلا شبہ ایسی تھی ان کے زمانے میں کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے اسے روکا اور ان کا کہ اپنے مشائخ کا اتنا تصور کر لینا، یہ بات درست نہیں ہے. جہاں تک تصور شیخ کا تعلق ہے وہ بالکل ایک سیدھی سادی سی بات ہے، اور یہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور انسان کے ذہن میں رہتا ہی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی کبھی کبھی آتا ہے، دن میں ویسے ہی دس بیس مرتبہ آ جاتا ہے، بچوں سے تعلق ہوتا ہے کئی مرتبہ بچے یاد آتے ہیں، ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ماں باپ ٹیچر کوئی نہ کوئی یاد آتا ہی ہے، اسی طرح انسان کا جب شیخ سے تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے تو وہ شیخ کا تصور آتا رہتا ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا، اور ایک یہ ہے کہ خاص طور پر بیٹھ کر اور اس کی چلا کشی کرنا، کئی کئی دن تک بیٹھ کے اپنے شیخ کا تصور جمائے رکھنا اور ذہنی طور پر اس سے مدد مانگنا، یہ سب چیزیں ہیں جن کو انہوں نے ناجائز کہا ہے، اور انہوں نے اسی آیت سے دلیل لی ہے کہ یہ تماثیل جو ہیں اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان پر جم کر بیٹھے رہتے ہو. یہ تمثال کا لفظ جو ہے غالب نے بھی ایک جگہ استعمال، کئی جگہ استعمال کیا ہے نا، ایک شعر میں کہتا ہے تمثال آئینہ ہوں، تمثال آئینہ ہوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. بڑا خوبصورت شعر ہے، اچانک خیال میں آیا کہ تمثال آئینہ ہوں کہ تماشا کہیں جسے، میں آئینے کو دیکھ کر، کئی ایک تشریحیں اس کی ہیں، ایک تشریح یہ بھی ہے کہ آئینے کو دیکھ کر میں بالکل مجسمہ بن گیا ہوں، خود ہی اتنا خوبصورت ہوں کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں اور لوگ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا. کہتا ہے میں خود ہی اتنا اچھا ہوں لیکن میں جس پہ مر مٹاؤں اس کا کیا پوچھتے ہو، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لے آئیں ڈھونڈ کے کہ لوگ تیرے جیسا جسے کہیں، میں تو جو ہوں سو ہوں مگر جس پہ مر مٹاؤں وہ مجھ سے بھی بڑا. بڑی اچھی جگہ استعمال کیا اس نے، یہی ہے تماثیل. ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں تراشے ہوئے جن پر تم جم کر بیٹھے ہو. قالوا، وہ بولے، قوم والے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور قوم والے سب بولے، اور ان کا وجدنا، ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، لہا عابدین، وہ اپنے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے انہی کو پوجتے تھے. دلیل کوئی نہیں، نہ عقلن نہ نقلن، یعنی عقل میں بھی کوئی بات نہیں بتائی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی نقل کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہو. بات کی تو یہ کہ ہمارے باپ دادے ایسا کام کرتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو مقلد اور تقلید اور جامد تقلید کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے کہ انسان کے آبا و اجداد کبھی گمراہی میں ہوں اور اس کے بعد کسی کے پاس ہدایت آ جائے تو آدمی بجائے اس کے کہ ہدایت کی پیروی کرے وہ اسی چیز پر چلتا رہے جو اس کے مشائخ اوپر سے چلی آئی تھی. تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ مرض تھا، اور انہوں نے دلیل دینے کی بجائے کہا کہ ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے اب امت کے مختلف ادوار میں دیکھیں تو کئی مرتبہ جو گمراہی کی چیزیں آئی ہیں وہ اس گمراہی کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو کچھ کسی خانوادے کے مشائخ نے کیا، اگرچہ اس وقت حالات کیسے تھے، کس ضرورت کی وجہ سے انہوں نے وہ کام کیے تھے، کیا کام انہیں کرنے چاہیے تھے، ان کو چھوڑ کر کہ اصل کیا ہے، لوگ انہی کاموں کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو سنت اور حدیث اور کتاب کے آنے کے باوجود ترک نہیں کیا. یہ اندھی جو تقلید ہے اس قسم کی، اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ مجتہدین سے کوئی چیز آ جائے تو پھر انسان کو اپنے رویے کی تبدیلی میں تعامل نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے. قال لقد کنتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم، انتم، تم سب کے سب، و آبا اکم، اور تمہارے باپ دادے جو ان بتوں کی پرستش کرتے رہے، فی ضلال مبین، بہت صاف غلطی میں مبتلا تھے، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے تمہارے باپ دادا بھی اور خود تم بھی. ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں انہیں برداشت کیا جائے. اب اللہ نے جو پہلی بات کہہ دی تھی کہ رشد، ان میں اللہ نے رشد رکھی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس رشد اور ہدایت کی وجہ سے اللہ کی توحید میں خلل پیش آنے والی ساری چیزوں کی نفی کرتے. دو لفظ ہیں، ایک ہے رشد اور ایک ہے رشد، ایک ہے را کی پیش کے ساتھ رشد، اور رشد کا مطلب دنیا اور آخرت کی بھلائی، دونوں جہانوں کی بھلائی، اور جہاں رشد کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے صرف آخرت کی بھلائی. کئی جگہ یہ حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. تو رشد جو ہے وہ صرف امور جن کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہو، اور رشد جو ہے اس کا مطلب دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور اسی لیے قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں، راشد بھی آیا ہے اور رشید بھی آیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، اور وہ لوگ جو تھے راشد تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو راشد کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور اللہ نے آخرت میں بھی انہیں کامیاب کیا. اور رشید کا مطلب دنیا سے کامیابی سے زیادہ اس کا تعلق ہے بنسبت آخرت کے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کی جو تدبیر تھی، اس کا جو اس کی حرکتیں تھیں، وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے رشد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا بھی اللہ نے سنوار دی، آخرت بھی اللہ نے ان کی سنوار دی. اس لیے یہاں پر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو تم جس پرستش میں لگے ہوئے ہو، یہ سب کی سب کھلی ہوئی گمراہی ہے. قالوا جئتنا بالحق، قوم والوں نے اتنے شرک میں گرفتار تھے کہ اللہ کی خالص توحید اور بندگی کی آواز کبھی سنی نہیں تھی. ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک آدمی اٹھ کے یوں صاف اور کھلے بندوں کہنے لگے کہ تم لوگ گمراہی میں ہو، اور تم ہی نہیں، تمہارے باپ دادے جو عبادت کرتے رہے وہ بھی گمراہی کی راہ تھی. تو انہوں نے کہا اجتنا بالحق، کیا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس بات کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ آپ ہمارے پاس لائے ہیں سچی بات، ام انتا یا تو ہے من اللاعبین، مذاق کر رہا ہے؟ واقعی سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ اتنی بڑی بات جو کہہ رہے ہو تو ہمیں نہیں یقین آتا کہ تم ہمارے ساتھ کوئی پکی بات کر رہے ہو، اور تم اس کال کو کہنے میں کچھ سنجیدہ ہو. لاعبین کھلاڑی، لاعبین کھیلنے والا، اسی لیے اس کا ترجمہ قدیم اردو میں آپ دیکھیں گے تو وہ کیا گیا ہے کہ من اللاعبین، تو کھلاڑیاں کرتا ہے، یعنی مطلب ہمارے ساتھ کھیلتے ہو، مذاق کی باتیں کرتے ہو. باپ دادا بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کبھی ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یا تو تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یا یہ کہ تم سنجیدہ ہو. تم خود سوچو، یہ اللہ کی توحید کا پیغام پوری دنیا میں اتنا ناآشنا ہو گیا تھا، خدا کی وحدانیت گویا مٹ کے رہ گئی تھی. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ کہا اپنی بیوی سے کہ دنیا میں یہ دو ہی آدمی ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ایک تم ہو اور ایک میں. ہر طرف بت پرستی تھی، کوئی خدا کی توحید کو نہیں جانتا تھا، اور اس عالم میں پوری دنیا کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اپنے کنبے، قبیلے، بستی، شہر، حکمران وقت سب کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو آپ سوچیں کتنی نامانوس آواز ہوگی، اور اس آدمی کی کتنی ہمت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، کتنا اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا کہ پورا زمانہ ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہو، اور وہ سارے زمانے سے ٹکر لے کے بالکل ایک الگ طرف کو چل رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور باقی سب کہتے ہیں کہ بت ہیں اور ان کی پرستش ہے اور ان کی عبادت. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، اور ابراہیم علیہ السلام تو پوری امت تھے، یعنی پوری امت جتنا مل کر کام کرتی ہے، اور ایک پوری امت میں جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس اکیلے شخص میں موجود تھیں. اس لیے قوم کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بالحق، سچی بات ہے، سنجیدگی سے کہہ رہے ہو. اسی لیے حق کے لفظ کو یہاں پر بعض مفسرین نے سنجیدگی کے معنی میں مانا ہے کہ یعنی تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے باپ دادے اور ہم لوگ گمراہی میں؟ قال بل، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اور کہنے لگے بل نہیں، ربکم رب السماوات والارض، تمہارا پروردگار رب السماوات والارض، اور آسمانوں کا رب اور زمین کا پروردگار، الذی فطرہن، جس پروردگار نے ان کو بنایا ہے، بس وہ ایک ہی رب ہے. میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا. تمہارا رب آسمانوں کا، زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ ایک ہی رب ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ، اور میں ہوں عَلَى ذَلِكُمْ تم میں سے اس بات پر، من الشاہدین، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا. اور میرا عقیدہ نظریہ یہی ہے، میں اسی بات کا قائل ہوں، میں اسی بات کو مانتا ہوں کہ ایک ہی اکیلا پروردگار ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کی بات، شرک کی تین جگہ سے جڑ کاٹی. وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا خدا کوئی اور ہے، زمین کا پیدا کرنے والا خدا اور ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور ہے. انہوں نے تینوں کی نفی کر دی اور انہوں نے کہا الذی فطرہن، جس پروردگار نے ان سب کو پیدا کیا ہے، بس میں اس اللہ کا قائل ہوں، اس رب کو مانتا ہوں. آسمان بھی اس کی مخلوق، تم بھی اس کی مخلوق، زمین بھی اس کی مخلوق. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات کا ہی قائل ہوں، یہی میرا نظریہ ہے، یہی میرا عقیدہ ہے. اور اللہ کی وحدانیت اور توحید، اس کو انہوں نے بیان کر دیا، قوم کے سامنے بھی، اپنے والد کے سامنے بھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے، یا تو وہ بولے ہیں، اور اگر وہ بولے ہیں یہ بات اور انہوں نے کہی ہے تو کچھ لوگوں نے سن لی ہوگی. کیونکہ کلام کرنا اور بات کہنا پچھلے برس میں گزرا تھا کہ اس کے تین مطلب ہوا کرتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، تو کبھی کبھی اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس سے اپنے دل میں یہ بات کہی، اور کبھی مراد ہوتا ہے زبان سے یہ بات کہی، اور کبھی مراد ہوتا ہے کہ سب کے سامنے اس نے اس بات کا واشگاف الفاظ میں اظہار کر دیا. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو اگلا جملہ ہے، یہ انہوں نے کہا اپنے دل میں، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب تھوڑے سے رہ گئے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں کیا کروں گا، لَأَكِيدَنَّ، میں علاج کروں گا، میں تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کی، بعد اس کے بعد کہ انت ولو، تم منہ پھیر لوگے، مدبرین، پیٹ پھیر کر جب جا رہے ہوگے، جب کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں جب تم چلے جاؤ گے، تو تمہارے جائے پیچھے میں ان بتوں کا کچھ علاج کروں گا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جی میں کہا، یا اس وقت فرمایا جب چند ایک لوگ باقی رہ گئے تھے، تو انہوں نے اس بات کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ جن بتوں کو تم خدا مانتے ہو، تم دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جس کی یہ مدد کرتے ہیں. اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنے آپ کو بھی یہ بچا سکتے، تو پھر معاملہ کیا بنے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی اور انہوں نے کہا ان بتوں کا علاج کروں گا جبکہ تم واپس چلے جاؤ گے، یعنی جب تم اپنی کسی تقریب میں جاؤ گے، جا چکے ہوگے، تنہائی ہوگی، پھر میں اس کا علاج کروں گا. فجعلہم، سو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس نے کر دیا جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، جز کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور جزاز اس کی جمع آ گئی، تو اس لیے فرمایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. الا مگر کبیر اللہم، ان میں سے جو بڑا تھا اسے انہوں نے چھوڑ دیا. لعلہم، شاید کہ یہ قوم والے، شاید کہ یہ قوم، الیہ یرجعون، اس کی طرف واپس آئیں. کس کی طرف واپس آئیں؟ تینوں رائے لکھی ہیں مفسرین نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فجعلہم جزازن، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سارے بت، سارے صنم، سوائے بڑے کے، کہ شاید یہ لوگ اس کی طرف واپس آئیں، بت کی طرف، اور آ کر پوچھیں اس بت سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، خدا ان کے اور کر کوئی اور گیا، تو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ باقی بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. الیہ یرجعون، اس بت کی طرف لوٹ کر آئیں. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا اور سوائے بڑے بت کے کہ اسے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ کے آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اوپر بات تو وہ کر چکے تھے کہ میں ضرور اللہ کی قسم ان بتوں کا علاج کروں گا، تو انہوں نے کہا اچھا میں ایسے کروں گا کہ تم لوگ لوٹ کے آؤ اور آ کر پوچھو تو صحیح مجھ سے، تمہیں پتا تو میرا چل گیا ہے کہ میں ایسی حرکت کرنے والا ہوں، تو تم اس سے آ کے جب پوچھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ اتنے بے جان ہیں، یہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکے، اور تم کہتے ہو کہ نفع اور نقصان ان کے پاس ہے، تم کہتے ہو آسمان جیسی چیز اور زمین جیسی چیز اور مخلوق ساری انہوں نے پیدا کی ہے، تم دیکھو تو صحیح، تم میرے پاس تو آؤ نا. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ لعلہم الیہ یرجعون، یعنی شاید یہ لوگ لوٹ جائیں، لوٹ کے آئیں اللہ کی طرف، جب یہ ان بتوں کو دیکھیں گے ٹوٹے ہوئے تو انہیں ہدایت ملے گی، اور یہ سوچیں گے خود کہ جس چیز کو جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ خالق اور اس کائنات کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں. اس کی تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ فجعلہم جزازاً، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر اللہم، مگر جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور یہ یقین سے مان لیں کہ جو کچھ میں انہیں کہتا ہوں وہ سچ ہے، اور یہ بت اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاں تو کیا پہنچ سکیں گے اور اس کائنات کو تو یہ کیا بنا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کو ایک جگہ اور بیان کیا ہے، آپ وہ جگہ بھی دیکھ لیں، پھر آگے چل کے یہ باتیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. وہ ہے سورہ صافات 23 پارے میں، تیئیسواں پارا ہے اور 37 نمبر سورت ہے، 37. تیئیسواں پارا اور 37 الصافات سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 83. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، اور یہ جن انبیاء علیہ السلام کا پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، ان کے گروہ میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس ایسا دل لے کر جو ہر طرح کے عیب سے پاک تھا. وہاں آیا نا کہ اس سے پہلے ہی ہم انہیں رشد دے چکے تھے، ہدایت مل چکی تھی، یہاں یہ لفظ آ گئے. اس قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہ ماذا تعبدون، تم لوگ کس کی چیز کی عبادت کر رہے ہو. وہاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے اور انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ما ہاذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں جن پہ تم جم کے بیٹھے ہوئے ہو. یہاں وہ لفظ دوسری طرح آ گئے، کیا یہ ممکن ہے دونوں جملے کہے ہوں، افکن آلہتن، کیا جھوٹ گھڑے ہوئے ہو، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تری دون، ان کو تم چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کی بجائے ان کی چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے نگاہ کی ستاروں میں، سر اٹھا کر اوپر دیکھا، قوم آئی اور انہوں نے کہا عید ہے اور تم ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کی طرف دیکھا. فقال انی سقیم، اور انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، طبیعت پہ بوجھ ہے، اس شرک کا بوجھ تو ہونا ہی تھا، اور قوم تھی ستارہ پرست، تو قوم یہ سمجھی ابراہیم علیہ السلام تاروں کو دیکھ کے حساب لگا کے اپنے متعلق کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، لوگ جب چلے گئے تو یہ ہے آگے، فتولوا عنہ مدبرین، جب وہ لوگ پھر گئے ان سے، الٹے پھرے ان سے، فراغ الى آلہتہم، تو ابراہیم علیہ السلام جا گھسے ان کے خداؤں میں. فقالا، اور کہنے لگے، الا تاکلون، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. معلوم ہوتا ہے سامنے رکھ دیتے تھے نا لے جا کے، نظر نیاز یہ چیزیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں، توڑتے جاتے ہوں گے ساتھ ساتھ،
اور کیسے جاتے ہوں گے؟ قلعہ سن تکون کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، ضربن توڑنے کے لیے بالیمین دائیں ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے مارتا تھا، یہ کہ بڑی قوت سے انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا، اور پوچھتے گئے کہ کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ فاقبلوا، سو لوگ بھاگے، الیہ، اس کی طرف، یزفون، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون، الزام جب ثابت ہو گیا ان پر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر دیا تو لوگ بھاگے ان کی طرف. کالا اتعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تم عبادت کرتے ہو، ما تنہتون، جو خود چیزیں تراش لیتے ہو، وہی تماثیل، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک چنائی، اینٹوں کی چنائی لگاؤ. فالقوہ فی الجحیم، اور اس کے اندر بھرو آگ، اور آگ جب اس چنائی کے اندر جلنے لگے تو اس کو اسی آگ میں پھینک دو. فالقوہ فی الجحیم، اس کو اس آگ میں پھینک دینا. فارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ایک کھیل، ایک تدبیر کرنا چاہیے ہمارے بندے کو مارنے کے لیے. فجعلناہم الاسفلین، اور ہم نے ان کی تدبیر کو انہی کے نیچے کر دیا، یعنی ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الى ربی، ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف. سیاح دین، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے. یہاں پر کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا بنسبت سورہ انبیاء علیہ السلام کے، بس اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہاں دو فکرے اور آ گئے، ان کا یہ کھاتے کیوں نہیں ہو، مالکم لا تنتقون، کیا ہو گیا تمہیں، بولتے کیوں نہیں ہو، بات کرو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دائیں ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے توڑنا شروع کیا ان بتوں کو. جب اس بت خانے میں سب کچھ ہو گیا تو اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عید منا کر واپس آئی. قالو، کہنے لگے من فعل ھذا، کس نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ آدمی تو بلا شبہ بہت ظالم ہے، بہت ہی نا انصاف ہے، کوئی ایسا بے انصاف ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر گیا، اب خدا ان کے اور کر کوئی اور گیا، ایسے خدا تھے بے اختیارے کہ ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ اپنی جان کو بچا لیتے. اللہ تعالی نے یہاں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کون ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے بھی کیا ہے، کس نے کیا ہے یہ کام، جس نے بھی کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہیں توڑ پھوڑ دیا ہے، وہ ظالم ہے. قالو، پھر کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا ہے، انہیں یاد کرتا تھا، مراد یہ کہ برائی سے یاد کرتا ہے. اسی سورت کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی گزرا نا کہ یہ ہمارے خداؤں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، یہ ان کا ذکر کرتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، کیا کس چیز سے، برائی سے. 36 نمبر آیت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں آپ کو دیکھا ان منکروں نے، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کوئی کام نہیں ہے انہیں آپ سے مگر یہ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ ہے، یہ وہ شخص ہے، یذکر آلہتکم، یہی ہے جو نام لیتا ہے تمہارے ٹھاکروں کا، برائی کرتا ہے ان کی، ان کو یاد کرتا ہے برائی سے. اللہ نے فرمایا اپنا نہیں سوچتے، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، کہ خود یہ خدا کے نام کے منکر ہیں، اللہ کا نام یہ نہیں لیتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جو ان کے بتوں کو برا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہی ٹھیک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہی الزام لگا، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے ایک شخص کو جو کیا کرتا ہے، سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، یذکرہم، وہ ان کو برا کہتا ہے، ان کو کچھ کہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے. پہلی بات یہاں پر یہ فرما دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو کام لیا تو یہ جوانی میں خدا نے ان سے کام لیا، کیونکہ جوانی میں قوت، طاقت، اعصاب یہ سب چیزیں مضبوط تھیں اور برداشت کرنے کی بھی ہمت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان سے یہ کام لیا. یذکرہم یہ ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی انہیں برا بھلا کہتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے کی بات ہے کہ کیا برا بھلا کہتے تھے، کیا کسی کو گالیاں دیتے تھے، کوئی ایسے فوج جملے کہتے تھے؟ وہ صرف یہی تو کہتے تھے کہ ان کے قبضے میں، اختیار میں کچھ نہیں، انہیں تمہارے حالات کو کوئی علم نہیں، اور اللہ ہی کو علم ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے. یہ توحید کی بات اور یہ علم کی بات اور یہ اختیار کی بات، جب اس کی نفی وہ کرتے تھے کہ تمہارے ان معبودوں میں کوئی علم نہیں ہے، انہیں کوئی علم نہیں تمہارے حالات کا، اور نفع اور نقصان یہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہوائے جو ضروریات سے خبر رکھتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتی ہے، بس یہ چیز تھی، یہ انہیں ناگوار گزرتی تھی. اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ برائی سے ذکر کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ہے ابراہیم، اسے کہتے ہیں. پتہ انہیں پہلے ہی چل گیا، اندازہ ان کا بھی ٹھیک نکلا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا نا، تو انہیں بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا یہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ اب جب انہوں نے عمدن دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، قالو کہنے لگے، فاتو بہی، لے آؤ اس شخص کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہنے لگے، اچھا لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم، تاکہ لوگ، یشہدون، اس پر گواہی دیں، وہ دیکھیں گے. کس بات پر گواہی دیں؟ یا تو اس بات کو دیکھ لیں کہ ہم مجرم کو کتنی سخت سزا دیتے ہیں. لے آؤ ابراہیم کو سامنے علیہ السلام، اور لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ مشاہدہ کر لیں. یہ یا تو کہا ہے عام پبلک نے، اور یا معلوم ہوتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ کہا اس وقت کے حکمرانوں نے، انہوں نے کہا کہ لے آؤ، اور جو ہمارے مذہبی معاملات میں اس نے مداخلت کی ہے، اور جس طرح یہ خدا کو ایک مانتا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم اس انسان کے ساتھ ایسا حشر کر دیں گے، اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ. تو مراد یہ ہو گئی کہ مشاہدہ کر لیں لوگ کہ جو بھی بتوں کی خدائی کا قائل نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے. دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ انہوں نے کہا فاتو بھی علی اعین الناس، اس آدمی کو، ابراہیم علیہ السلام کو، لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں، لوگ گواہی دیں کہ واقعی اس نے یہ حرکت کی ہے. تو جو الزام ہم لگا رہے ہیں وہ الزام ثابت ہو جائے اور یہ ملزم سے مجرم بن جائے. ملزم تو کوئی بھی ہوتا ہے جس پہ الزام لگ جائے، لیکن جب الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ مجرم ہے، یعنی اس نے یہ جرم کیا ہے، کیونکہ شہادتیں ہو گئیں. تو انہوں نے کہا شہادتوں کے بعد اس انسان کے لیے بات پکی ہو جائے گی، اس لیے اس کو سامنے لے آؤ. اور یہ ہوا ہی کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پوری تاریخ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے حالات، وہ زندگی میں کتنے مشکل مراحل سے گزرا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے، دین کے لیے، ہمیشہ انہیں قربانی دینی پڑتی. اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان خدا کے دین پر عمل کرے اور اسے قربانی نہ دینی پڑے، وہ ہمیشہ ان مراحل سے گزرتا ہے. اس لیے اگر کسی انسان کی اتنی ہمت نہ ہو تو وہ چپ کر کے بس اپنے گھر بیٹھا ہے. جو بھی دین کا کام کرے گا اس پر لا محالہ آزمائش آئے گی اور وہ بھٹی سے گزرے گا، اور بھٹی سے گزرنے کے بعد کسی انسان کا دین پختہ ہوتا ہے. جب تک کوئی آدمی آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزر جاتا، اس وقت تک اس آدمی کا دین ناقابل اطمینان ہے، ناقابل بھروسہ ہے. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے کسی نہ کسی بھٹی سے گزارتے ہیں. لوگوں کو مالی تکالیف ہو جاتی ہیں، خاندان سے مقاطع ہو جاتا ہے، لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، کئی جگہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے، تب جا کر کہیں اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی بڑی چیز انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کی گواہی دیں، اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ایسے کریں گے، اسے سزا دے دیں گے. یا یہ کہ لوگوں کے سامنے لے آؤ، جرم تو ثابت ہو ہی گیا ہے، لوگ بھی اس کی سزا کو دیکھ لیں تاکہ آئندہ اس قوم میں کوئی یہ ہمت نہ کرے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کو، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے. قالو، کہنے لگے، اَنتَ. یہ جو آیات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مفسرین کی دو رائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگ اس سزا کو دیکھ لیں، یا یہ کہ لوگ اس بات پر گواہی دے دیں، یہ لوگوں کی گواہی کی جو تفسیر ہے یہ زیادہ راجح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے. کیونکہ آگے آپ دیکھیے تو اب یہ جرا شروع ہو رہی ہے، تو جرا تو اسی لیے کی جاتی ہے یعنی کہ اس الزام کو ثابت کرنا ہے. اگر الزام پہلے ہی سے ثابت ہو گیا ہوتا اور صرف آگ ہی میں پھینکنا تھا تو پھر یہ الفاظ کیوں آ گئے؟ قالوا انت فعلت هذا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، انت فعلت هذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کا، ان کی درگت یہ تم نے بنائی ہے، ان کو ٹھکانے تم نے لگایا. یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے یہ کام کیا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جرا شروع ہوئی نا لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس جرم کو ثابت کرنا تھا، جانتے وہ خود بھی تھے کہ کیا انہوں نے ہی ہے، کیونکہ ایک ہی تو آدمی ہے، اور وہ بھی مذہب میں جب مداخلت ہو جائے اور سرکاری مذہب میں مداخلت ہو جائے تو پھر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ تو بات پہلے ہی لوگوں تک پہنچ گئی تھی. لیکن جب یہ عملی طور پر چیز سامنے آ گئی تو سب نے جانچ لیا اور دیکھ لیا کہ اوہ ہو، یہ جو کچھ کہتا تھا یہ تو اپنے قول پہ پورا اترا، اور اس نے کر دیا یہ جو کام، ہمارے بتوں کو توڑ دیا. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟